فاتحه برای نظر شهدای کربلا علیهم الصلاه والسلام. بسم الله ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے التماس. مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شہید آصف کربلائی ابن اکبر علی راوجانی اور حسن علی ہلال ابن اکبر علی راوجانی اپنے مرحومین کے لیے تمام ارواح مومنین مومنات تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے سال دعائے صحت کے التماس سے تمام بیمار مومنین مومنات کے لیے، خاص طور سے علامہ طالب جوہری قبلہ کے لیے. پروردگار تمام بیماروں کو بحق شہدائے کربلا شفائے کاملہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال أيضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو ظالموں کی تاک میں ہے، اور تمام ہدیے درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات مظلوموں کی معیت اور حمایت ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم مصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأره مأوليه الامام المهدي من آل محمد عليهم السلام. عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، آپ کی خدمت محترم میں سورہ مبارکہ واقعہ سے کچھ آیات اور سورہ مبارکہ احزاب سے ایک آیت روزانہ سرنامہ کلام میں تلاوت کی جا رہی، اور یقیناً سورہ واقعہ کی تلاوت روز کرنے والے تو میرے ساتھ ساتھ ان آیات کو دہرا بھی رہے ہوں گے، اور سورہ احزاب کی جو جس آیت کی تلاوت روز ہو رہی ہے یہ تو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس یہ خیال کرنا رہتا ہے کہ آیت کے اعراب صحیح پڑھے جائیں۔ ان دو مقامات سے آیات کے انتخاب کی وجہ یہ قرآن اور عطرت کے موضوع پر آپ کی خدمت مقدس میں چند باتیں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ بیان کی جائیں۔ بہت طویل موضوع ہے قرآن کا ظاہر، قرآن کا ایک باطن نہیں 70 باطن ہیں، اور 70 باطن اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی زبان میں نازل کیا گیا جو صرف ایک عربی زبان کی حیثیت میں متعارف، بلکہ اس سے بھی بہتر افضل بات یہ جس زبان کو لغت کے اعتبار سے لینگویج کے عنوان میں ام اللسان کہا گیا، یعنی مدرس آف لینگویجز، ام اللسان زبانوں کی ماں۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی روٹس کسی نہ کسی عربی گرامر، الفاظ، حروف سے ٹچ ہو جاتے، ادائیگی میں، ساؤنڈس میں فرق ہو سکتا ہے۔ اتنا فصیح البلی الفاظ کا انتخاب قرآن مجید نے کیا کہ اس کا ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا تو باطن کیا سمجھیں گے، اور شاید اسی لیے دنیا کی تمام تر یونیورسٹیز کے اندر، تمام تر تعلیمی اداروں میں، کالجز ہوں، اسکولز ہوں، جتنے ادارے ہوں، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی کتاب لا کے رکھ دی گئی ہو اور کتاب پڑھانے والا استاد نہ ہو، کہیں بھی نہیں ایسا، خالی کتاب ہو استاد نہ ہو۔ سلیبس، بکس کا انتخاب، اس کو آپ کا یہ برنامہ ریزی کہ سب ادارے اور صاحبان تعلیم کیا کرتے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب ہو پڑھنے والے ہوں اور پڑھانے والا نہ ہو؟ اگر دنیا کے تمام ادارے جو تعلیمی سلسلے سے منسلک ہیں، اور آج تو سپریم کورٹ میں ان کی پیشی بھی ہے، کبھی کبھی مسائل ہو جاتے ہیں، بہرحال فیسوں کے حوالے سے الگ موضوع ہے، تو تمام اداروں میں ایک خاص بات ہے کہ کتاب ہے اور ساتھ میں کتاب پڑھانے والا، تو کیا پروردگار نے بغیر کتاب پڑھانے والے کی کتاب کو نازل کر دیا؟ یا ایک پڑھانے والا بھیج دیا، اس کے بعد کہا تمہاری مرضی ہے، اس کے بعد پھر جیسے چاہو پڑھ لینا، جب تک پڑھنے والے رہیں گے، مجھے بتائیے ایمانداری سے، کہ المرتضیٰ اسکول ہو، کوئی اور اسکول ہو، کوئی اور اسکول ہو، اس میں ٹیچر بدلتے رہتے ہیں، کتاب مرتب کی جاتی ہے وہی رہتی ہے۔ تو ٹیچر بدلنے چاہیں گے، ایک ریٹائر ہو گیا دوسرا آئے گا وہی کتاب پڑھائے گا۔ تو نظام تعلیم میں کتاب مسلسل ہے اور کتاب کے پڑھانے والے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی جامع کتاب لکھ دی جائے کہ جو تا قیام قیامت تک کے لیے طلباء کے لیے کفایت کر رہی ہو تب، اور اگر ایسی کتاب نہ ہو تو پھر بدل سکتی ہے کتاب بھی، کبھی نام توریت ہو، کبھی نام انجیل ہو، کبھی نام زبور ہو، لیکن یہ تینوں کتابیں اپنے زمانے کے طالب علموں کے لیے تھیں۔ زمانہ بدلا، حالات بدلے، طالب علموں کی ریکوائرمنٹس کے اعتبار سے کتاب بدل گئی۔ سوائے قرآن مجید کے کہ جو قیامت تک کے لیے پروردگار نے ایسے نازل کیا جب کوئی اور کتاب کی حاجت نہ رہی، جب کتاب نہیں بدلے گی تو اب استاد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو نہ بدلے۔ مگر خدا کا نظام ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 63 برس کی حیات طیبہ دی ظاہری اعتبار سے، اور پیغمبر کے جانے سے پہلے پہلے خود پیغمبر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے الفاظ میں بعض روایتوں میں، یا خطبہ غدیر خم کے اعتبار سے، یا اس کے ماسوا بھی، اور روایتوں کی تعداد برادران اہل سنت کے 39 ہے، جس سے تقریباً 33 سے زیادہ صحابیوں نے نقل کیا، اور مکتب تشیع میں اس کی تعداد ہے 82، کہ جن روایتوں میں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان محفوظ کیا گیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اگر ختمی مرتبت کتاب چھوڑ کر گئے تو کتاب کے پڑھانے والے بھی چھوڑ کر گئے۔ اس کو میں شاعر کی زبان میں کہوں تو شاعر نے بڑے عمدہ انداز سے 4 مصروں میں اس بات کو سمجھا دیا، تو شاید نثر میں سمجھانے میں وقت لگتا۔ شاعر کہتا، اس کو نہ پڑھو گے جو محمد کی زبانی، اس کو نہ پڑھو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی۔ قرآن کو عترت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا ہیں 72 میرے معنی۔ اگر ایک لفظ کے 72 معنی ہوں تو کیا یہ محاورہ ہے، کیا مغالطہ ہے، مبالغہ ہے، کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی جملے کی پڑھنے کی روش اور عربی الفاظ کے معنی کے اعتبار سے اتنا سمندر ہے، ایک لفظ عین کے 70 معنی ہیں، عین عین یہ اور نون عین 70 معنی ہیں۔ تھوڑی سی مثال، اللہ کے حبیب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیت الحلال فصلی، جب دیکھو چاند کو تو پڑھو، صلی، ایک ترجمہ نماز، ایک ترجمہ دعا، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقے، زیارت حجت آخر روز جمعہ، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقے، سلام ہو آپ پر اے اللہ کی آنکھ، ترجمہ کیا کیجئے گا، اے اللہ کی آنکھ اس کی مخلوقات میں، عین کا لفظ. اور اسی زیارت نامے کے اندر آگے بڑھئے تو السلام علیکہ یا عین الحیات، اور آپ پر سلام ہو اے حیات کے، اب ترجمہ آنکھ نہیں ہوگا، ایک لفظ عین کی مثال. قرآن مجید میں کتنے حروف استعمال کیے گئے، آئیے بڑے آسان انداز میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے بات کو سمیٹ دی. فرماتے ہیں قرآن چار ارکان پہ مشتمل ہے، چار ارکان پر مشتمل قرآن مجید، العبارات، الاشارات، اللطائف والحقائق. اب تو الحمدللہ اہل اسلام بھی نماز تراویح کے ساتھ تفسیر پر اور ترجمے پہ کام کر رہے، اچھی خبر ہے. انسان کو قرآن سمجھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ ہو یا تفسیر کے ساتھ ہو، مگر سمجھے اہل سے. اگر کبھی نا اہل سے قرآن سمجھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. عجیب انداز قرآن مجید کا. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں عجیب انداز اختیار کیا. یہ آیت ویسے بڑی کام کی آیت ہے، شفا کے عنوان سے مریض کی صحت یابی کے حوالے سے یہ آیت پڑھی جاتی، جیسے سفر پر جاتے ہوئے مسافر کا سیدھا بازو تھام کر ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد پڑھی جاتی، اسی انداز سے یہ آیت پڑھی جاتی. لیکن اس آیت کا مفہوم اور آیت کا جو حصہ پڑھا نہیں جاتا وہ خلوات پڑھیں محمد والے محمد. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا، اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں وہ کچھ جو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور جب بات مومنین سے ہو تو قرآن پھر پکار کر کہتا ہے یا ایہو الذین آمنو، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم. قرآن کہتا ہے مومنوں، جب تم سے کہا جائے اپنی مجالس میں ذرا سمٹ کے بیٹھ جاؤ تو سمٹ جایا کرو، اب آیت پہ عمل تو کیجئے. یہ عجیب سی بات ہے، ویسے یہ مینرز کے خلاف ہے جگہ چھوڑ کے بیٹھنا، مینرز کے خلاف ہے. اور میں تو کبھی کبھار اتفاق ہو جاتا ہے اور ناکام لوٹتا ہوں الحمدللہ، کہ امریکہ والے بعض مومنین بڑا زور لگاتے ہیں کہ آپ آئیے مجلس پڑھنے کے لیے، اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ مجھے ویزا نہیں ملتا. لیکن کونسلیٹ میں جا کر عجیب بات ہوتی ہے، हमारी तो आदत है कि हम बैठते हैं वो चार कुर्सी छोड़कर, चार खाली पड़ी हुई हैं, हम पांचवी में बैठ गए। वहां का जो अमला है चाहे पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, वो पाबंद करता कि भाई जो पहले कुर्सी खाली है उस पर बैठिए। तरतीब और तकाजे यही तो हैं। तो अगर फर्श अदा पर आकर भी नज्मो जब्त ना सीखा और हर मजलिस में जाकिर को यह कहना ही पड़ा, सिवाय हाँ कोई ऐसा मकाम हो जहां हो ही कुल पांच लोग दस लोग। एक साहब पढ़ने पहुंच गया किसी ऐसे इलाके में जहां कुल आबादी मोमिन की 50 थी, 50 में से 10 बाहर गए हुए थे, 40 हाजिर थे। उन्होंने बैठते के साथ कहा कि जो बैठे दूर दूर और करीब आ जाएं, ये किबला अब और कोई आने वाला नहीं है, इस शहर में 50 ही लोग होते हैं, 10 काम पे गए हुए 40 आ गए। तो बात यह कि ये आदाब मजलिस के एतबार से भी और आदाब जमात के एतबार से भी जिम्मेदारी, सफ़े अव्वल में जगह खाली हो तो सफ़े आखिर में बैठना अच्छी बात। इसल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, लेकिन मैं बता दूं ताकि कल आप ये ना पूछिए मौल साहब आपने जो पढ़ा था वो कहां लिखा हुआ है, वो सूरह मुजादिला की आयत नंबर 11 है कि मजलिस में सिमट के बैठो, और कहा भी मोमिनों से है कि मजलिस में सिर्फ मोमिन क्या होती हैं, जलसे कहीं और हो, कॉन्फ्रेंस कहीं और हो, सीरत का इज्तिमा कहीं और हो, क्या कीजिए। मगर हमारे यहां सब कुछ होता है नाम मजलिस हुसैन पर। कुरान पढ़ाइए, रमजान पढ़ाइए, नाम क्या होगा? मजलिस। तो अल्फाज आयत के एतबार से हम चल रहे थे वहां पर सूरह बनी इसराइल में, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ। खुदा कहता है कि हमने जो कुछ नाजिल किया कुरान में वो क्या है? शिफा है और रहमत है, किसके लिए? मोमिनीन के लिए। वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। और आयतों के जरिए से मोमिनों को शिफा और रहमत है और ज़ालिमीन के लिए नुकसान ही नुकसान है। तो एक आयत पढ़े मोमिन तो शिफा हो जाए, आयत पढ़े जालिम तो मर्ज खराब हो जाए, आयत पढ़े मोमिन तो रहमत हो जाए, आयत पढ़े काफिर जालिम तो बाइसे अजाब हो जाए। वला यजीदु जालिमीना इल्ला खसारा। इमाम के अल्फाज के एतबार से चार किस्में। सरकारी सैयदुल शहदा कौन नहीं जानता? अल इबारात वल इशारात, वल लताइफ वल हकाइक। मौला आपने अगर चार किस्में बयान की तो कम से कम चार वो किस्में पढ़ने वालों की भी बता दें कि जो इन चार से इस्तेफादा करते हो। फरमाया कैसे हो सकता है कि आधी बात हुसैन कहे और आधी ना कहे? पूरी बात सुनो। अल इबारातो लिल अवाम वल इशारातो लिल खवास वल लताइफो लिल हुकमा वल हकाइको लिल आइम्मा। अगर चार हैं कुरान के उलूम की कैफियत तो फिर चार उससे इस्तेफादा करने वाले। इबारत अवाम के लिए है, इशारे खवास के लिए हैं, लताइफ साहिबान हिकमत के लिए हैं, और हकीकत सिर्फ आले मोहम्मद के लिए। अलवाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। اور آج پھر میں کوتاہی کر گیا، دیکھیے اتنی بات کر گیا یہاں تک آتے آتے اور ہوا بھول گیا. آپ کو تو یاد ہوگی ہوا، عطرت کے ایک معنی کیا ہے؟ ہوا کے. پر خدا کا بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہر ایک عطرت کے معانی کو آل محمد سے ملایا ہوا ہے. تم عطرت کے 11 معانی میں سے جس معنی کو لوگے صاحبان علم تمہیں سمجھائیں گے کہ اس سے بھی فضیلت آل محمد منکشف ہے. تو ہوا اللہ کے حبیب کے فرمان کے آئینے مطابق، خود ہوا پر مکمل مجلس ہو سکتی ہے. ہوا خود ایک موضوع ہے، ہوا کی اقسام ہیں، ہوا کی سمتیں ہیں، ہوا کی کیفیات ہیں. ہوا چلانے والے فرشتوں کی باتیں بھی، ہوا کی تسبیح بھی ہے. کیسے ممکن ہے کہ خلق خدا ہو اور تسبیح خدا نہ ہو؟ آپ کو صرف ہوا لگتی ہے، خدا کا بڑا احسان ہے کہ ولایت کی ہوا لگتی ہے. ورنہ جس کو ولایتی ہوا لگ جائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کوشش تو بہت کرتا ہوں کہ آسان اردو بولوں. تو ہوا کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان سنیے. فرماتے ہیں ہوا خدا کے عظیم لشکروں میں ایک لشکر ہے. ہوا خدا کے عظیم لشکروں میں ایک لشکر ہے، یا لشکروں میں عظیم لشکر ہوا ہے. کبھی کسی قوم پر خدا اس لشکر کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کی بشارت دے کر، کبھی کسی قوم پر خدا اس لشکر کو بھیجتا ہے اپنے عذاب کی انذار بنا کر. تو عطرت کے کیا دو معنی ہو گئے پھر؟ ہوا کبھی بشارت، کبھی نظارت، کبھی بشارت، کبھی نظارت، یا کبھی خوشخبری اور کبھی ڈرانے کی بات. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی تو آپ نے قرآن کی آیت ابھی سنی ہے، ابھی تو ذہن سے نکلی بھی نہ ہوگی. سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے اپنے قرآن کو کہا کہ یہ قرآن کے دو اثرات ہیں، یہ اگر مومنوں میں ہو تو شفا بھی اور رحمت بھی ہے، اور اگر ظالمین میں ہو تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو جیسے قرآن کے دو اثر، ایسے آل محمد کے دو اثر. نہیں، بات واضح نہیں. آئیے میں اس کو آسان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تھے. آتے تو آپ کے پاس بھی ہیں مگر معرفت نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس روز آتے تھے سلام کے لیے، ملاقات کے لیے. ایک دن آ گئے رخ قبض کرنے کے لیے، اور اب سمجھیے کہ اب آئیں اپنے سرکاری کام کے اعتبار سے. آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور آج تیور دیکھے ملک الموت کے، تو پوچھا کیسے آنا ہوا آج؟ کہنے آج تو ہم آپ کی روح قبض کرنے آئے. ملک الموت سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ملک الموت، کیا سب کے پاس تم ایسے ہی جاتے ہو جتنے میرے پاس بن ٹھن کر آئے روح قبض کرنے کے لیے؟ اب میں نے اپنی زبان میں وضاحت کرنا چاہیے، بن ٹھن کر آئے ہو روح قبض کرنے کے لیے. ملک الموت نے جواب میں عرض کی، نہیں اللہ کے نبی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مومنوں کے لیے شکلیہ والی ہے، اور جو مومن نہ ہو، باقی کچھ بھی ہو، اسے کافر کہیں، مشرک کہیں، منافق کہیں، اتفاق سے تین نام ہی دیے گئے، کہ ان کے لیے شکل الگ ہے. مومن کے لیے الگ ہے، ان کے لیے الگ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تاثرات یہ دیکھ، اتنا فرق ہے دونوں شکلوں میں. ملک الموت ایک فرشتہ خدا کا بنا کس سے؟ نور سے. نور سے بننے کے باوجود جب آتا ہے مومنوں کے پاس تو نورانی ہو جاتا ہے, اور جب آتا ہے غیر مومن کے پاس چاہے کوئی بھی ہو تو پھر اتنا خوفناک ہو جاتا ہے. کیا روایت کے جملے کہ اللہ کے نبی نے ملک الموت سے ریکویسٹ کی, اچھا مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کے پاس کیسے جاتے ہو. ملک الموت نے پہلے منع کیا کہ اللہ کے نبی آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, جو نارے نمرود برداشت کر جائے, سمجھیے ذرا بات کو, نارے نمرود اس کی تپش, اس کی بلندی, اس کی شدت, وہ جو آگ گلزار بنی تو اندر جا کے بنی نا, لیکن باہر سے آؤٹ سائڈ سے آگ تو آگ تھی نا, بلندی آگ کی. اتنا مضبوط جگر ابراہیم کا, ملک الموت کہہ رہے کیا برداشت نہیں کر پائیں گے. اللہ کے خلیل نے التماس کی, ملک الموت دکھا تو دو, شاید ہم بھی دیکھ لیں. جیسے ہی ملک الموت نے کہا, پروردگار سے رابطہ کیا, مالک خلیل کہتے ہیں کیا کروں گے, دکھا دو انہیں, اگر دیکھنا ہی چاہتے دکھا دو انہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملک الموت نے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنا رخ موڑیے تو ہم اپنا چہرہ چینج کر لیتے, طریقہ ہے یہ بھی. آپ نے رخ موڑا, ملک الموت نے اپنا فیس چینج کیا, اور اتنی جلدی میک اپ ہونا مشکل کام تھا, ایک دم نور اور ایک دم نار, ایک دم بشارت ایک دم نظارت. آپ نے منہ پلٹایا یا پھیرا کہہ لیجیے, اور ابراہیم علیہ السلام سے اب کہا کہ آئیے دیکھیے مجھے, اب جو دیکھا اتنا عظیم پیغمبر اس کے چہرے کو دیکھ کر اس خوف کی حالت میں آ گیا کہ زمین پہ گر پڑ. کیا ملک الموت تجھے اگر کوئی اس طرح دیکھ لے تو کافر کو اور کوئی سزا نہ ملے, تیرا چہرہ ہی کافی ہے. اتنا خوفناک, آنکھیں کیسی, بال کیسے, چہرے پر جو آپ سمجھ سکتے ہیں, جو آپ سمجھ, وہ بہت کم ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اگر یہ جملہ فرمائیں, چلیے آپ مت پڑھیے روایت کو کہ گر پڑے ہوں گے, بے ہوش ہو گئے ہوں گے, مت پڑھیے, یہ تو پڑھیے نا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کافر کو کوئی سزا نہ ملے تو تیرا چہرہ ہی کافی ہے. تو اگر ملک الموت نور سے بنا ہوا دو چہرے رکھتا ہے, اگر قرآن دو اثرات رکھتا ہے, تو عطرت کے معنی ہوا ہیں, ہوا خدا کا عظیم لشکر ہے, خدا جس پر چاہتا ہے, جس پر چاہتا ہے کہ رحمت کا عنوان قرار دے تو بشارت بنا کر بھیجتا ہے, اور جس پر چاہتا ہے کہ اپنا عذاب بھیجے تو ہوا کو عذاب کی خبر دے کر بھیجتا ہے. سرسر ہو باد عقیم, صلوات پڑے محمد وعلى محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللهم صل على مومنین. قیامت جاری و ساری, اور آپ سے پھر التماس کروں گا, اگر ہو سکے, ہو سکے تو ذرا سا اور گنجائش بنائیے, اگر ہو سکے.
محمد آل محمد صلوا.
اللهم صل على مومن وعلى مومن.
اللہ
فرما بردار ہیں آپ ماشاءاللہ سے. میں نے آپ سے کہا آگے آ جائیے, آپ آگے آ گئے. آگے نا آگے. اطاعت زیر ولایت, عالم کی ہو یا والدین کی, انسان کو ہمیشہ آگے بڑھاتی ہے. آج دل چاہتا ہے کہ دو چار جملے آپ سے کہہ دوں کہ ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تربیت اولاد ایک ذمہ داری ہے والدین کی, اور تربیت اولاد میں خالی مسکرانا, پیار کرنا, سینے سے لگانا ہی نہیں ہوتا, بلکہ تربیت کی ذمہ داریوں میں ایک بات خاص یاد رکھیے, رزق حلال اولاد سے پہلے اولاد کی ماں کے لیے. آپ تو اس لفظ کو خوب سمجھتے ہیں کہ ماں جو کھائے گی حلال ہوگا, اثر آنے والی اولاد پر مثبت ہوگا. میں احترام ممبر کے لحاظ سے سخت جملہ نہیں کہوں گا, مثبت ہوگا, پازیٹو ہوگا. اور اگر حرام کھلائیے گا تو آنے والی اولاد پر اثر منفی ہوگا. پھر لاکھ دعائیں مانگیے, پھر سیدھا معاملہ کیسے ہو جبکہ معاملہ ہی ٹیڑھا ہو چکا ہو. تو تربیت اولاد کے ساتھ اطاعت والدین پر جملہ, واقعاً خوش نصیب ہیں وہ اولاد جو اپنے والدین کو اپنے سامنے پا رہی ہے, ورنہ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے, ڈھونڈیے گا تو مل جائیں گے آپ کو اپنے معاشرے میں. آنکھ کھولی تو دنیا میں نہ ماں زندہ تھی نہ باپ زندہ تھی, یا کوئی ایک زندہ تھے اور ایک مر چکے تھے. آنکھ کھولی تو سوتیلی ماں کو دیکھا, آنکھ کھولی تو سوتیلے باپ کو دیکھا, پتا ہی نہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے. شکر خدا ادا کیجئے ان تمام افراد کے لیے جنہوں نے اپنے والدین کو پایا ہے, اور جو والدین کو پائے اور پھر جنت ان کے ذریعے سے حاصل نہ کر سکے, اس کے باقی تمام جنت کے راستے مسدود ہیں. اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے ممبر کی طرف, آپ کے قدم آنا چاہتے تھے, آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, آمین کہا, پھر آمین کہا, پھر آمین کہا. ان میں سے ایک آمین تھا اسی بات کے جواب میں, اسے والدین نصیب ہوں اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے, خدا اسے کبھی مغفرت عطا ہی نہ کرے. اور اگر آپ کربلا سے پوچھتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کیا ہے, تو حر کا جوان بیٹا کیوں شہید ہو گیا جبکہ حر کے جوان کا کوئی تعلق نہیں تھا اپنے بابا کے عمل سے. راستہ روکا کس نے؟ حر نے. امام کو گھیر کے لایا کون؟ حر. توبہ کون کرے؟ حر. جان کون دے؟ حر. بیٹا کس لیے؟ مگر بیٹے نے جان دی, بیٹے نے امام کی زیارت کی, کیوں؟ اطاعت والد میں. دوسری مثال, وہاب قلبی اپنی ماں کے کہنے پر, اپنی ماں کے کہنے پر, ماں نے کہا جا کے پوچھ کرا خیمے کس کے, گھوم پھر کے عام جوانوں کی طرح سے آ جاتے, ہاں خیمے ہیں کسی کے, کوئی فرضی داستان بیان کر دیتے. سلام ہو ماں کے اطاعت گزار پر. جب ماں نے کہا تھا تو پوچھ کر آیا، حتیٰ کہ مولا عباس کو بتانا ہی پڑ گیا اطاعت ماں، اطاعت والدین. ایک جملہ اور سن لیجئے، خدا مجھے نصیب کرے اور آپ کو نصیب کرے، اطاعت والدین میں روضہ حسین کی زیارت. لیکن میں سارے والدین کی بات کروں، ایک عام بات ہے، آپ کے میرے اور آپ کے والدین، میرے اور آپ کے والدین عام والدین نہیں ہیں. جو آپ بیٹھے نا یہاں پر آ کر آج، یہ آپ نے حسین کو کتابوں سے نہیں پڑھا ہے، یہ آپ نے مجلس عزا کے ثواب کی روایتیں رٹی نہیں ہیں، آپ کو کسی نے آنا اور جانا سکھا دیا ہے. تو آپ کے میرے والدین کے دو حقوق الگ الگ ہو گئے، ایک من حیث والدین، ایک من حیث تربیت ولایت علی ابن ابی طالب. اور نہ سکھاتے کہ اسلام کیا ہے، ہو سکتا ہے ہم عیسائی ہوتے، وہ نہ بتاتے کہ اسلام کیا ہے، ہو سکتا ہے ہم یہودی ہوتے. ان کا احسان ہے، کچھ دیں نہ دیں، اب کچھ دیں نہ دیں. عبد الرحمن سلمہ اس شخص کا نام ہے جس نے سرکار سید الشہداء کے زیر کفالت میں جو یتیم بچے پلتے تھے، میں نے بڑی احتیاط سے روایت کے الفاظ کو آپ تک پہنچایا ہے. بعض اس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں کہ امام کے بچوں میں سے، نہیں، آپ کے زیر کفالت جو بچے تربیت پاتے تھے، حسین تو سب کے بابا ہے نا، تو ایک بچے کو عبد الرحمن سلمہ نامی معلم نے قرآن سورہ فاتحہ پڑھائی. روایت آپ کی حفظ ہے، شاید نام یاد نہ ہو، عبد الرحمن سلمہ. اور جب پڑھائی اس نے سورہ فاتحہ یاد کرائی زمانے اس بچے کو، امام کے پاس پہنچا، امام نے 1000 دینار، کتنے؟ 1000 دینار، 1000 سونے کے زیورات اور اتنے موتی کے، محاورتن کہا جاتا ہے روایت میں کہ منہ موتیوں سے بھر دیا. یعنی کیا مطلب؟ موتی کھائے نہیں جاتے، یہ منہ بھرنے کا مطلب ہے کہ اب کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہ رہی. آقا تو اتنا کریم ہے کہ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے. تو یہ تو قرآن پڑھانے والے مولوی میں قرآن ہے، جب اتنا دیا، 1000 1000 1000، تو حیران ہو کر کسی نے اعتراض کیا مولا سے، مولا اتنے چھوٹے سے کام کے آپ نے اتنے دے دیے. روایت نہیں پڑتا بری، بس ایک بات یاد رکھیے، امام کی نگاہ میں اگر کوئی الحمد یاد کرائے کسی بچے کو، تو اس کا عوض، اس کی اجرت اتنی زیادہ ہے. اور اگر کوئی لائق حمد خدا کی شناخت کرائے، آپ خدا کو ایک کیوں کہتے ہیں؟ کہ ماں باپ ایک کہتے تھے تو ہم ایک کہتے ہیں. اس نے توحید کی امانت میں خیانت نہ کی ہو والدین ہمارے، رسالت کی امانت میں خیانت نہ کی ہو ہمارے والدین، امامت کی امانت میں خیانت نہ کی ہو ہمارے والدین. اب اس کے بعد بھی اگر اولاد پوچھے ماں باپ نے دیا کیا ہے، تو سوائے جہالت کے، سوائے کم علمی کے، سوائے مادی مفاد کے کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ مل جائے گا تمہیں بازار سے، مگر محبت اہل بیت نہ ملے گی بازار سے. اور رونے کے لیے بیٹھے ہو اسی لیے نا کہ ہمارے اور آپ کے والدین نے رونا سکھایا ہے. میں آج گزر رہا تھا مختلف علاقوں سے تو عجیب کیفیت تھی. اتوار کے دن بعض علاقوں میں بازار لگتے ہیں, لوگ آتے ہیں, جانور خریدتے ہیں, مال خریدتے ہیں, لوگ مصروف تھے. میں حیران تھا کہ آج کوئی مومن اس بازار میں نہیں ہے. آج اتوار ہے, بالکل محبت حسین میں نہ اتوار ہے نہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی حسینی خریدار ہے. سب فرش ازا پر آ کے بیٹھے. اللہ اکبر. عزیزو, اجی جملہ آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی اگر آپ کو کچھ مانگنا ہو تو آپ کم از کم جس سے مانگ رہے ہوں گے پہلے اس کا قد دیکھیں گے, اس کا جسم دیکھیں گے. یہ بچہ بیٹھا ہوا, اس سے آپ مانگیں یہ لائٹ اٹھا کے تو بیٹا یہ ممکن نہیں ہے. یہ بچہ یہ پنکھا اتار نہیں سکتا ہے. آپ دیکھ کے مانگیں نا کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے اتنی. اللہ اکبر. 6 مہینے کا اسخر باب الحوائج. کچھ تو سوچ کر مانگنا چاہیے نا کہ یہ 6 مہینے کا یہ کیا دے سکتا ہے. اس کے تو اپنی مٹھیاں ابھی پوری نہیں کھل پا رہے, اس کے تو اپنے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی سنبھال لے. یہ تمہیں کیا دے گا کہ نہیں. ایسا مت دیکھو, مادیات کو مت دیکھو, نسبت حسین کو دیکھو. باب الحوائش قرار دیا ہے اسے. اللہ اکبر. عزیزو, ہر سال الگ انداز سے شہزادے کی معرفت کی خرات طلب کی جاتی ہے نا. خدا معلوم آپ کی کون کون سی حاجتیں. ویسے بہرحال ہے تو یہ قربانی آخر والی, لیکن اب آج کل ایسا ہوتا کہ 5 محرم کو بعض اذر خانوں میں شہزادے کا ماتم کیا جاتا ہے. ہے یہ قربانی 5 محرم والی نہیں ہے, ہے یہ قربانی مولا حسین سے بالکل پہلے والی ترتیب کے لحاظ سے, کہ اس کے بعد پھر میرا مولا حسین خود تو چلا گیا ہے, اب کوئی اور باقی نہ رہا تھا. لیکن ایک عجیب سوال تھا. شہر کربلا میں ایک ایسے عالم سے کیا گیا جن کا نام مرتضیٰ کے نام سے پہچنوایا گیا. ان سے کسی نے سوال کیا آ کر کہ آقا مرتضیٰ بتائیے قبر شہزادے علی اصغر کہاں پر ہے. آپ کربلا جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا, مقام شہادت تو مل جائے گا آپ کو, قبر شہزادے علی اصغر کہاں پر. حضرت عباس کا روزہ مل جائے گا, حضرت علی اکبر پاتین مل جائیں گے, لیکن یہ کہاں پر تھے. مرتضیٰ عظیم شخصیت صاحب علم جواب نہیں دیا, رونے لگے, خاموش ہو گئے. یہ بعض علماء کہتے نہیں جواب یہ دیا تھا کہ وہ یہ تو پڑھا ہے نا کہ بچے کو امام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا. اور کہاں دفن کیا تھا؟ اپنے خیمے کے پیچھے. اور جب دفن کیا تھا تو حسین اکیلے نہیں تھے, بلکہ حسین جب اپنے ششماہے کو دفن کر رہے تھے تو روتے جاتے تھے, اصغر کی ماں ساتھ میں آئی تھی. اصغر کی ماں ساتھ میں تھی. امام فرماتے تھے ام رباب سے، رباب جانتی ہوں میں کون ہوں اس کا؟ کہا مولا آپ اس بچے کے وارث ہیں، اس بچے کے مالک، اس کے باپ ہیں آپ؟ کہا میری آنکھوں میں سمندر ہے آنسوؤں کا. ام رباب نے ہاتھ جوڑے مولا کی بارگاہ، مولا آپ بتائیں گے میں اس کی کیا ہوں؟ کہا رباب تو اس کی ماں ہے. پھر ہاتھ جوڑے، مولا ایک ماں کہتی ہے، ایک ماں کہتی ہے آنسو نہ بہائیے، مجھے اصغر سے زیادہ آپ کے آنسو عزیز. سمجھ سکے تو بہت بڑا جملہ ہے، کیا سمجھیں گے رباب کی عظمتوں کو. اجرکم اللہ، روایت تو ہے نا کہ امام نے دفن کیا تھا، اور دفن بھی ایسے کیا تھا کہ ذوالفقار سے قبر بنائی تھی، ذوالفقار روتی تھی کہ مولا مجھے کربلا اس لیے لائے تھے. اور جب کوئی قبر بنائی جاتی ہے تو مستحب ہے جب پہلی بار قبر کی مٹی برابر کی جائے تو پانی چھڑکا جائے. ہائے میرا مولا، آنسو پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو نکل پڑے لحد شیر خوار پر. اب یہ سوال میں سخت جملے پڑھوں گا، کربلا میں اس سوال کے جواب کے تلاش کے لیے مجھے روایت پڑھنی پڑے گی. کربلا میں ہر شہید کربلا امام کا ناصر، امام کا قریب اور عزیز، ایک مرتبہ ہی شہید ہوا. کوئی بڑا شہید ہو، چھوٹا شہید ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، ایک مرتبہ شہید ہوا. یا تلوار سے ہوا ہو، یا تیر سے ہوا ہو، یا نیزے سے ہوا ہو، سوائے اصغر کے. ہائے حسین، جسے تین مرتبہ شہید کیا گیا. اللہ اکبر، برداشت کر سکیں گے؟ ایک مرتبہ باپ کی گود میں، ایک مرتبہ لحد کی گود میں، ایک مرتبہ زمین پہ لٹا کے. اللہ اکبر، عزیز و قیامت کا منظر ہے. بس دل چاہتا ہے کہ یہ پریشانی تھی مرتضیٰ کو کہ جواب کیا دیں، قبر شہزادے علی اصغر کہاں پر ہے؟ جب رات میں سوئے تو حالت خواب میں آقا حسین کی زیارت ہو. ہر کس و ناکس کو اس طرح زیارت کا شرف نہیں ملتا. آگے فرماتے ہیں، مرتضیٰ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ جب آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے تو مرتضیٰ کی حالت کیا ہوگی حسین کو دیکھ کر؟ رو رہے زار و قطار، مولا کیا بتاتا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. فرمایا امام نے، مرتضیٰ سن لو، آئندہ کے لیے اگر کوئی تم سے پوچھے کہ میرا اصغر کہاں پر، تو بتا دینا میرے سینے پہ لٹایا گیا. اجرکم اللہ، رونے والو، بس اطاعت والدین میں دو جملے سننا، بات ختم ہو گئی. کوئی اطاعت کرتا ہے، بڑا سمجھدار بچہ، باپ کچھ کہے، ماں کچھ کہے، ماں کی بات نہیں مانتا ہے، باپ کی بات نہیں مانتا ہے. عجیب تھا کربلا کا 6 مہینے کا مجاہد، ماں کی بات نہیں مانی اور باپ کی بات نہیں مانی. ماں کی بات کیا مانی؟ جب امام خیمے میں آئے تھے، اور قسم میں خدا امام خیمے میں نہ آتے اگر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نہ گرایا ہوتا. اپنے آپ کو جھولے سے گرایا تھا تو اتنا گریا بلند ہوا خیام حسینی سے کہ امام پلٹ کے آئے، فرمایا ابھی حسین زندہ ہے، اتنا گریا کس لیے؟ کہا مولا بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دی. تب امام فرماتے ہیں لاؤ رباب، اچھا ہمارے بیٹے کو لاؤ، شاید یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہوا، ہم اس کے لیے پانی کا سوال کریں گے. جناب رباب فرماتی ہیں مولا سے، مولا مجھے اجازت دیجئے میں بچے کو تیار تو کر دوں، باہر جائے گا. جتنی مائیں سن رہی ہوں گی نا، یہ ماں سمجھ سکتی ہے یہ جملہ کہہ رہے. رباب نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا، پانی تو تھا نہیں نا. فرماتی ہیں کرتا بدل دیا ہوگا، بچے کو تیار کیا ہوگا، ہو سکتا ہے. لیکن روایت کے الفاظ یہ کہ تین جملے آپ نے بچے سے کہے تھے. پہلا جملہ، بیٹا بیٹا ماں کا خیال کرنا، بیٹا تیری ماں سیدانی نہیں ہے، بیٹا جتنا رونا ہے نا خیمے کے اندر رو لے، باہر جا کے مت رونا بیٹا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، حسین کا خون ماں، حسین کا خون تھا، کس طرح رو گیا، ماں کے شیر کی کمزوری ہوگی جو بچہ میدان میں رو گیا، بیٹا رونا مت. اللہ اکبر، ماتم دارو. پھر فرمایا تھا کہ بیٹا جب دادی زہرا کے پاس پہنچو تو بیٹا کوثر تمہیں پلائے گی دادی، بیٹا پینا مت جب تک تیرا بابا نہ آ جائے. تیسرا جملہ، بیٹا تو میرا فدیہ ہے میری طرف سے، تیری ماں کے پاس کوئی اور فدیہ نہیں ہے. بیٹا جب تک تیرے بابا کے اقربا تھے، انصار تھے، بیٹا تو سب سے چھوٹا، بیٹا ماں کی عزت رکھ لینا، تیرے ہوتے ہوئے تیرے بابا کو کوئی زخم نہ لگے، اصغر بھول نہ جانا. آئے حسین میدان کربلا میں لائے تھے اصغر کو، اتنی شدید گرمی تھی کہ امام نے اپنی آبا کا دامن کر دیا بچے پر، اشقیہ سمجھے قرآن لے کر آ گئے. اللہ اکبر، امام نے سوال آپ کیا، جواب نہ ملا، امام نے بچے کو چلتی زمین پہ لٹا دیا، پیچھے ہٹ گئے، آؤ اچھا خدا کے پلا دو. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت لشکر یزید کے پاس توبہ کر سکتا تھا، اصغر کو پانی پلا دیتا تو یزید ہی نہ رہتا. امام نے اپنی حجت تمام کی ہے، جب کوئی آگے نہ بڑھا خود آگے بڑھے، بچے کو اٹھا کے فرمایا بیٹا یہ میری زبان نہیں سمجھ رہے، تو اسے بتا، تو انہیں بتا کتنی پیاس لگی ہے، بچے نے کیا باپ کی اطاعت کی ہے، ایسا اطاعت گزار کوئی کیا ہوگا، اپنی چھوٹی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ ایسے پھرائی جیسے کوئی پیاسا پانی کو دیکھ کے پھرا. آپ تو ماتمدار ہو، رو رہے ہو، لشکر یزید رویا، اتنا رویا کہ کوہرام مچ گیا. لشکر یزید کے بعد سپاہی جذبات میں آ گئے، عمر سعد کے خیمے تک جا پہنچے، اس سے کہنے لگے ہم نے حسین سے لڑنا تھا، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، تو اسے پانی پلا ورنہ تجھے مار دیں گے. عمر سعد نے جو بغاوت کا انداز دیکھا گھبرا کے پشت خیمہ سے بھاگا، اور ہرملا کو آواز دی جلدی کر، اتنا بڑا حملہ تو عباس نے بھی نہیں کیا تھا، اتنا بڑا حملہ اب ہو گیا، ہرملا اتنی بھی کیا جلدی کی، اپنے سامنے مقابل کو دیکھے بغیر سب سے بڑے تیر کو اٹھا لیا۔ رونے والوں، پورے کربلا میں کسی پر یہ تیر نہ چلا، یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہی نہ تھا، یہ تو گھوڑوں کو گرانے کے لیے ہوتا تھا۔ سب سے بڑا تیر اٹھایا، تین پھل کا تیر ہے، ہرملا نے جیسے ہی بچے کے گلے کا نشانہ بنایا، کہتے ہرملا جیسا شخص شقی القلب بدبخت ناری شدید، اس ملون کے ہاتھ بھی کانپ گئے اور ایسے کانپے کہ کمان سے تیر چھوٹ کے زمین پہ گر پڑا، پھر اٹھا کے نشانہ لیا، پھر ہاتھ کانپ گئے۔ ساتھ کھڑے ہوئے ملون جو تھے کہتے تھے ہرملا تو تو بڑا ماہر ہے، کیا ہو گئے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ سنیں گے جملہ عجیب عجیب انداز تھا میرے مولا کے، مولا جانتے تھے نا کیا ہونے والا ہے، ایسے کھڑے ہوئے تھے، یہ کوئی خیمے سے اگر دیکھنا بھی چاہے تو اس کو دکھائی نہ دے، امام کے پیچھے خیام تھے، امام خیام کے آگے کھڑے ہوئے تھے، تو مخالف لشکر کی سمت خیموں کے سامنے تھی۔ ہرملا کہتا ہے میں کیا کروں، جب میں بچے کے گلے کو دیکھتا ہوں ایک ایسی ہوا چلتی ہے کہ لگتا ہے خیمہ حسینی سے کوئی فریاد آ رہی ہو، ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، ہرملا تیر نہ چلا۔ ملون سے کہا گیا آنکھیں بند کر کے مار لے، اتنا ماہر تھا ہرملا کہ آنکھیں بند کر کے بھی تیر چلایا، یہ ہرملا ماہر تھا۔ یہ اصغر کو ماں کی وصیت یاد تھی، شاید یہ تیر میرے مولا حسین کو اس طرح زخمی کرتا، یہ پورا تیر وجود حسین پہ لگتا، بچے نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا، بچہ باپ کے ہاتھوں سے اچھلا، اس طرح سے اچھلا کہ اپنے گلے کو سامنے کر دیا۔ اب کیا کرے بچہ کہ جب تیر اتنا بڑا تھا کہ گلے کو چھیدتا ہوا بازو حسین پر لگا، شاید بچہ کہے اماں معاف کرنا، میں نے بڑی کوشش کی بابا کی زخم نہ آنے پائے، مگر اماں میں کیا کرتا، میرا گلا چھوٹا پڑ گیا، ہرملا کا تیر بڑا۔ تھک گئے نا، بس ایک جملہ، اطاعت اطاعت والدین کا جملہ مکمل کر دوں، ہمت نہیں پڑ رہی، ایک جملہ اور سن لینا۔ ابھی اس شہزادے کے نام سے شبیہ گہوارہ برآمد ہوگا، اب دو باتیں یاد رکھنا کہ یہ شبیہ گہوارہ جو ہے اس گہوارے کو ہلاتا کون تھا؟ چار سال کی سکینہ، کاش نہ جلتا گہوارہ کربلا میں، ماں کے لیے ایک سہارا تو رہ جاتا۔ غربت رونے والوں، میرا مولا بچے کو لیے ہوئے گود میں، بہت مشکل وقت ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کے آوازوں نے، آپ کے گریے نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے، خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو جو بچے کے ساتھ آپ کے گھروں میں، میرے گھروں میں کوئی بچہ زخمی ہو جائے، پاؤں میں کیل لگ جائے، شیشہ لگ جائے، کانٹا لگ جائے، اور کوئی اور ذریعہ نہ ہو باپ کو خود کھینچنا پڑے. بڑا بہادر بڑا بہادر. ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے جب خون بہے گا اور بچہ چلائے گا در سے آئے حسین. مولا مولا ملکودہ کسی کو اولاد کی حالت نظر رو نہ دکھائے. مولا اکبر نے ایڑیاں رگڑی تھیں, رو نکل رہی ہوگی تو زمین کربلا پہ رگڑی تھی. مولا یہ بچہ جب ایڑیاں رگڑے گا, جب اپنے پاؤں سمیٹے گا, آپ کی گود میں دم توڑے گا, اللہ اکبر. رونے والوں ساری قربانیاں ایک طرف, اصغر کی قربانی ایک طرف. میرے مولا نے ایک طریقہ ہے, اصول ہے, تیر اتنا گہرا پیوست ہوا ہے کہ پورے گلے کو پار کرتا ہوا مولا حسین کے بازو تک لگا ہوا. امام نے پہلے تیر کو ہلایا تاکہ اندر سے جگہ چھوڑے تو یہ باہر نکل سکے. تیر کو ہلایا تھا, بچہ تڑپ گیا. امام نے ہاتھ کو روک لیا, امام نے ہاتھ کو روک لیا. کچھ توقف فرما کے پھر وہ تیر کو ہلایا, بچہ پھر تڑپ گیا. آئے میرا مولا, آئے میرا مولا. بچے کے منہ چوم کے فرماتے تھے, اصغر بیٹا اگر ایسے تڑپتے رہو گے تو باپ تیر کیسے نکالے گا. بیٹا ذرا سنبھلو. ارے ماں نے کہا تھا رونا مت, باپ کہتا ہے تڑپنا مت. آئے اصغر, اب جو تیر نکلا بچہ مسکرا